من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إرشاد خلاق کائنات ہو رہا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کی رفتار و گفتار مسلمانوں کے لیے درس ہے. اس سے بڑا اور کوئی درس نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کی اس سنت کو پروردگار عالم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے درس بنا دیا. اس لیے کہ نبی کریم کی زبان پر مہر قدرت لگی ہوئی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ وہ نبی ہے جو اپنی ذات سے کوئی کلام نہیں کرتا. اور نبی کے فعل پر بھی قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے نبی یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. چھوٹے سے چھوٹا فعل ہو یا کہ بڑے سے بڑا فعل ہو، نبی کریم کی چھوٹی سے چھوٹی گفتگو ہو یا بڑی سے بڑی تفصیلی گفتگو کیوں نہ ہو، وہ سب نسبت رکھتی ہے ذات ربوبیت سے، ذات پروردگار سے، ذات خدا سے اس چیز کی نسبت ہے. یوں تو ہر تقدس ذات ربوبیت سے نسبت پا کر ہی ملتی ہے. کوئی تقدس ایسا نہیں ہے کہ جسے ذات ربوبیت کی رشتے کے بغیر اسے تقدس مل گیا ہو، اسے عزت مل گئی ہو. اس لیے کہ وللہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے، ساری حرمت اللہ کے پاس ہے، سارا تقدس اللہ کے پاس ہے. اب جسے بھی تقدس چاہیے، اب جسے بھی فضیلت چاہیے، جسے بھی عظمت چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت پا کر ہی تقدس حاصل کر سکتا ہے. اگر کسی کو حرمت حاصل کرنا ہے، عزت حاصل کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ قائم کر کے ہی اسے عزت مل سکتی ہے. اسی لیے ایک جگہ ارشاد ہوا: العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور تمام کے تمام مومنین کے لیے ہے. یعنی اس کے اللہ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور وہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے ان کے لیے عزت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدس اور حرمت کا رشتہ جو قائم ہوا ذات ربوبیت سے رابطے کی وجہ سے ہوا. فضیلتوں کا سرچشمہ ذات ربوبیت ہے، فضائل کا سرچشمہ ذات ربوبیت ہے. علم اگر فضیلت ہے تو اس کا چشمہ ذات ربوبیت ہے، علم اگر فضیلت ہے تو اس کا چشمہ ذات ربوبیت ہے، شجاعت اگر فضیلت ہے تو اس کا سب چشمہ ذات ربوبیت ہے. جتنے فضائل کا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے فضائل ذات ربوبیت سے سرازیر ہوتے ہیں اور اسی سے وابستگی فضیلت بخشتی ہے. اب جو ذات ربوبیت سے جس قدر قریب ہوگا وہ اتنا ہی بافضیلت ہوگا, وہ اتنا ہی عظیم ہوگا, وہ اتنا ہی بزرگ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگی کا سرچشمہ ذات الہی ہے. وہ اتنا ہی بافضیلت ہوگا کیونکہ فضیلت کا سرچشمہ ذات الہی ہے. اسی بات کو اگر آپ آگے بڑھائیں, سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ وہ کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. سب سے بڑا کریم کون ہے؟ جو ذات ربوبیت سے سب سے زیادہ قریب ہے. آپ جتنی فضیلتوں کا تصور کرتے جائیے, حیات کس کے پاس زیادہ ہے؟ کون سب سے زیادہ سرمایہ حیات رکھتا ہے, قدرت حیات رکھتا ہے؟ تو جو اللہ سبحانہ وتعالی سے جتنا قریب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حی القیوم اس کی ذات ہے, حیات وہاں سے سرازیر ہو رہی ہے. سب سے زیادہ قدرت کون رکھتا ہے؟ کس کے پاس سب سے زیادہ قدرت ہے مخلوقات میں؟ تو وہی مخلوق جو سب سے زیادہ ذات ربوبیت سے قریب ہوگی وہی سب سے زیادہ قدرت بھی رکھتی ہوگی, وہی سب سے زیادہ طاقت بھی رکھتی ہوگی, وہی سب سے زیادہ شجاع بھی ہوگی, وہی سب سے زیادہ حلیم بھی ہوگی. جو سب سے زیادہ ذات ربوبیت سے قریب ہو, یہ نتیجہ بالکل منطقی ہے. اس لیے کہ ذات ربوبیت ہی سرچشمہ ہے. اگر روشنی اس چراغ سے آ رہی ہے تو وہ چیز جو سب سے زیادہ چراغ سے قریب ہو وہی زیادہ روشن ہوگی. اور اس جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں سے آپ کا فاصلہ جتنا بڑھتا جائے گا وہ چیز اتنی ہی تاریکی میں جاتی جائے گی. اگر اس کو روشن دیکھنا ہے تو اس منبع نور کے قریب لے جانا ہوگا. منبع نور سے جو چیز سب سے زیادہ قریب ہوگی وہ سب سے زیادہ روشن ہوگی, وہ سب سے زیادہ جلی ہوگی. تو اب یہاں فضیلتوں کا جب یہ معیار ثابت ہو چکا تو اب آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اختلافات کی ضرورت نہیں ہے کہ مخلوقات میں کون سی مخلوق زیادہ عظمت رکھتی ہے, کون سی مخلوق زیادہ فضیلت رکھتی ہے, کون سی مخلوق کے پاس کتنا علم ہے, کون سی مخلوق کے پاس کتنی طاقت ہے, کون سے مخلوق کے پاس کتنی حیات ہے, کس مخلوق کے پاس کتنی قدرت ہے. اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی مخلوق ایسی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. جو اللہ ربوبیت سے جس قدر زیادہ قربت رکھتی ہوگی وہ زیادہ عظیم ہوگی, وہ زیادہ بافضیلت ہوگی. اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت یاب اور فضیلت ماب نہیں ہو سکتا جو ذات ربوبیت سے قریب ہو. سبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی طاقت ہے, رضا پروردگار ہی سب سے بڑی قوت ہے. تو چاہے انبیاء ہوں, چاہے اوصیاء ہوں, چاہے انبیاء ہوں, چاہے مرسلین ہوں, چاہے ائمہ ہو, چاہے علماء ہو, چاہے کوئی بھی متقین ہو, متقین میں سے ہو, صالحین میں سے ہو, سب کے سب چاہتے ہیں رضا الہی حاصل ہو سکے. کل میں نے اشارہ کیا تھا, کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں, کہ انبیاء کا یہ کہنا ہے کہ انی ذاہب الى ربی, میں جا رہا ہوں, ایک نبی کی زبان سے کہا. اور یہ سارے انبیاء کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں. ہر سالک اللہ یہی کہتا ہے کہ ہم ذات ربوبیت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ سب ہماری طرف آتے ہیں، ہم اس کو بلاتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے پاس جاننے والے اور ہیں، اللہ جس کو بلاتا ہے وہ اور ہے۔ تو اب وہ لوگ زیادہ اللہ سے قریب ہیں جو اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، یا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے جس کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے؟ تو پوری کائنات اللہ کے پاس جانا چاہتی ہے، پوری مخلوقات عالم میں بس ایک ہی مخلوق ایسی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اس کے پروردگار نے اسے راتوں رات اٹھا لے گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب قربت کے لیے اور بھی دلیل چاہیے کہ اللہ سے قریب سوائے مصطفیٰ کے اور کون سی ذات ہے؟ محمد گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ذات ربوبیت سے قریب کون سی ذات ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی قربت کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی اور ذات نبی کریم سے زیادہ اللہ سے قربت رکھتی ہو؟ اس لیے کہ سب کے سب کو جو فیض پہنچتا ہے وہ آپ ہی کی ذات سے پہنچتا ہے، اس لیے کہ سب سے قریب اللہ سے جو ذات ہے وہ ذات محمد ہے۔ زمین پر اگر کوئی ذات مشہور و معروف ہے تو وہ اسم محمد ہے، آسمانوں پر اگر کوئی ذات مشہور و معروف ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ملائکہ مقربین کی بارگاہ میں، انبیاء کے درمیان، مرسلین کے درمیان، خاصان خدا کے درمیان، ذات ربوبیت کے نزدیک اگر کوئی نام سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے، سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے، تو بس وہ ایک ہی نام ہے۔ اب اللہ کسی کو بھی جانتا ہے اور پہچانتا ہے تو اسی کے نام کے ذریعے سے۔ کوئی نہیں جانتا کہ علی کون ہے، کوئی نہیں جانتا حسن کون ہے، کوئی نہیں جانتا حسین کون ہے۔ تعارف سب کا ہوگا تو محمد کے ذریعے سے ہوگا، یہ کون ہے تو کہاں محمد ہے، یہ کون ہے یہ بھی محمد ہے، یہ کون ہے یہ بھی محمد ہے، یہ کون ہے یہ بھی محمد۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک محمد نہیں ہے، ہمارے پاس 14 محمد ہے، ہمارے پاس 12 محمد ہے۔ ہم علی کو نہیں جانتے، محمد ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ہم حسن کو جانتے ہیں تو محمد ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ہم امام حسین کو اگر جانتے ہیں تو محمد ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں محمد کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ ہر دور میں سیرت نبی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ہر دور میں ایک محمد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آج بھی کوئی زندہ ہے تو ہم اسے بھی جانتے ہیں تو محمد ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ آج بھی اگر کوئی ہمارا رہنما ہے تو ہم اس کو جو جانتے ہیں وہ نبی کی کنیت کے۔ اگر کسی کو کوئی نہیں پہچانتا تو نبی یہی کہیں گے کہ اگر اسے پہچاننا ہے تو میرے نام کے ذریعے سے پہچانو۔ اگر یہ سیرت جہاں جہاں پر بھی آ جائے سمجھیے وہاں وہاں پر حق ہے، یہ سنت جہاں جہاں پر بھی ملے سمجھو وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ ذات سب سے زیادہ قریب ہے جو محمد نام کی ہوگی، جس کا نام محمد ہوگا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے آپ کو محمود کہا، وہ ذات محمود ہے، اور نبی کریم کو محمد کہا گیا ہے۔ محمود وہ ہے جس کی مدح کی جائے، اور محمد وہ ہے جس کی سب سے زیادہ مدح کی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق محمود ہو اور مخلوق محمد ہو؟ وہ خالق خالق ہو کر محمود ہو اور یہ مخلوق مخلوق ہو کر محمد کہلائے، یعنی خالق وہ جس کی مدح کی جائے اور مخلوق میں سے یہ وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ مدح کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوقات جس کی مدح کرتے ہیں اسے محمود کہا جاتا ہے، اور خالق کائنات جس کی مدح کرتے ہیں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر آپ غور کریں تو خود نام محمد میں حمد خدا پوشیدہ ہے، نام محمد میں حمد الہی پوشیدہ ہے، یعنی یہ وہ ہے جس سے عظمت خالق ظاہر ہوتی ہے، عظمت پروردگار ظاہر ہوتی ہے، ان کے نام سے عظمت خالق ظاہر ہوتی ہے کہ خالق جس کی مدح کیا کرتا ہے اسے بڑی مدح کہا جاتا ہے، جس کی مخلوقات جو مدح کرتے ہیں مخلوقات کی ساری مدح چھوٹی ہے، اللہ کی مدح بہت بڑی ہے، اب مخلوقات جسے عظیم کہے وہ اتنا عظیم نہیں ہوتا ہے، اور جسے اللہ عظیم کہے وہ بہت عظیم ہوتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محمد آپ کے اخلاق کو ہم نے خلق عظیم پایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مخلوقات کے نزدیک جسے عظیم کہا جائے وہ عظیم نہیں، خالق کائنات کے نزدیک جو عظیم ہو۔ اب خالق کے نزدیک جو عظیم ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھے محمد خالق کائنات کے نزدیک سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ نزدیکی یہی ہے۔ منبع فیض سے جو قریب ہوتا ہے اب اس کے ذریعے سے فیض پہنچتا ہے، اس کے ذریعے سے فیض پہنچتا ہے۔ اور مخلوقات میں خالق کا عکس دکھائی دیتا ہے، اس کے صفات جلوہ نما ہوتے ہیں، مخلوقات میں خالق کے صفات جلوہ نما ہوتے ہیں، مخلوقات آئینہ ہوتے ہیں اپنے خالق کا، اپنے اسماء الہیہ کا وہ مظہر ہوتے ہیں۔ حیات کا مظہر جب تک نہ بنے کوئی شے باحیات نہیں ہو سکتی، الحی کا مصداق نہ بنے تو وہ باحیات نہیں ہو سکتی ہے۔ الوجود اسی پر صادق آتا ہے جو الوجود سے ربط رکھتا ہے، الوجود کا عکس جس موجود پر نظر آتا ہے اسی کو موجود کہا جاتا ہے۔ وہی موجود ہو سکتا ہے کہ جہاں عکس وجود نظر آئے، وہی باحیات ہوگا جہاں عکس حیات نظر آئے، وہی سخی ہوگا جہاں عکس جوادیت جہاں پر ہو، وہی شجاع ہوگا جہاں پر قدرت کا عکس پڑے، وہ شے شجاع کہلائے گی، وہ شے با قدرت کہلائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوقات پر جب صفات اور اسماء تجلی دکھاتے ہیں تو وہ موسوم ہو جاتے ہیں، اس اسم کے مصداق بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ہزارہا ہزار اسماء ہیں، ہر اسم کو اگر پیکر عطا کر دیا جائے تو مخلوقات کی بارش ہو جائے، ایک ایک اسم سے ہزارہا ہزار مخلوقات وجود میں آ سکتے ہیں۔ ایک اسم حیات کا، ایک اسم قدرت اگر پیکر کی شکل میں ڈھل جائے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مخلوق کے اندر اسماء الہیہ کی مصداقیت پائی جاتی ہے۔ تو کوئی مصداق ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عبد الجواد ہے، عبد جواد ہے، عبد الباسط ہے، یعنی باسط اس کا نام ہے اور یہ بندے ہیں، اس اسم کے بندے ہیں، یعنی یہ نام خالق کا ہے۔ باسط اللہ کا نام ہے، قابض اللہ کا نام ہے، رزاق اللہ کا نام ہے، ستار اللہ کا نام ہے، غفار اللہ کا نام ہے، جبار اللہ کا نام ہے، دیان اللہ کا نام، یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ اب یہ اسماء تجلی دکھائیں گے اور عالم ظہور میں آئیں گے اور پیکر میں کی شکل میں ڈھلیں گے۔ اب جب یہ پیکر کی شکل میں ڈھلیں گے تو کوئی اس اسم کا مظہر بنے گا، کوئی عبد جلیل کہلائے گا، کوئی عبد باسط کہلائے گا۔ جو عبد باسط ہوتا ہے وہ عبد قابض نہیں ہوتا، جو عبد غنی ہوتا ہے وہ عبد الکریم نہیں ہوتا۔ تو جو عبد کریم ہو اس کے اندر کرامت کا جلوہ نظر آئے گا، جو عبد باسط ہوتا ہے اس کے اندر وسعت نظر آئے گی، جو عبد قابض ہوگا اس کے اندر تنگنائی نظر آئے گی، جو عبد جو عبد غنی ہوگا اس کے اندر غنا نظر آئے گا، جو عبد کریم ہوگا اس کے اندر کرامت نظر آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر اسم کا جو مظہر ہوتا ہے یہ جزئی اسما کے مظہر ہے، یہ جزئی مظاہر ہیں، لیکن وہ ذات کہ جو عبداللہ کہلائے مخلوقات عالم میں، جو عبداللہ کہلائے یعنی جس کا رابطہ اسماء جزئیہ سے نہ ہو بلکہ اس اسم سے ہو کہ جو اسم صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ کا پیکر ہے، یعنی جو مستجمیع جمیع فضائل کمالیہ اور جمالیہ ہے۔ اللہ وہ نام ہے جسے اسم جلالہ کہتے ہیں، جو نمائندگی کرتا ہے، جو نام نمائندگی کرتا ہے تمام صفات کمالیہ اور تمام صفات جمالیہ، ان تمام اسماء کی نمائندگی کرتا ہے لفظ جلالہ، لفظ اللہ، جو الوہیت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ تو جو عبداللہ ہے وہ یقیناً عبد باسط سے عظیم ہے، عبد قابض سے عظیم ہے، عبد غنی سے افضل ہے، عبد کریم سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ مقام الوہیت سے جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ اسماء جزیہ سے جڑا ہوا ہے، باسط سے جڑا ہوا ہے، قابض سے جڑا ہوا ہے، غنی سے جڑا ہوا ہے، کریم سے جڑا ہوا ہے، اور یہ وہ ہے جو تمام اسماء کا جو مظہر ہے اسم جلالہ، اس کا یہ بندہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ اسے کہتے ہیں جو بندے خدا ہے، جو بندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو مقام الوہیت سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی عبدہو ہو، اب مقام عبدہو یا عبدہی جو ہوگا وہ مقام الوہیت سے زیادہ افضل ہوگا، اس لیے کہ مقام ہویت مطلقہ مقام الوہیت سے زیادہ افضل ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا، مقام الوہیت سے زیادہ مقام ہویت ہے، ہویت مطلقہ، هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھیں، تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام خاصان خدا اسماء جزیہ کے مظہر ہو سکتے ہیں، اور وہ ذات بھی ہو سکتی ہے انبیاء کے درمیان جسے عبداللہ بھی کہا جائے، لیکن ایک ہی ذات ہے کہ جو ہویت مطلقہ سے نسبت رکھتی ہے، وہ ذات جو ہویت مطلقہ سے نسبت رکھتی ہے وہ سوائے محمد مصطفیٰ گرامی قدر کے کوئی ذات نہیں ہے تاریخ عالم میں۔ صلوات پڑھو محمد، جس کی نسبت جسے عبداللہ بھی نہیں بلکہ جسے عبدہو کہا گیا ہے، کوئی کائنات میں کوئی فرد، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے ہویت مطلقہ سے نسبت ہو، ذات ربوبیت سے کی ہویت سے جس کی نسبت ہو۔ الوہیت سے نسبت رکھنے والے بھی ملیں گے، لیکن ہویت سے نسبت رکھنے والی ایک ذات ہے۔ عبدہی کہیں پر بھی آئے تو اس سے مراد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے۔ کتنے بندے اللہ کے، اللہ کے کتنے بندے ہیں دنیا میں؟ ہزاروں بندے ہیں، لیکن کوئی اس کا خاص بندہ نہیں ہے، سب بندگان عام ہیں، سب عبد جلیل ہیں، عبد الغفور ہیں، عبد الغنی ہیں، عبد الکریم ہیں، سب یہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہو تو عبداللہ ہے، لیکن عبدہو کوئی نہیں ہے، عبدہو کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ خاص الخاص خصوصیت ہے جو صرف خاص بندے کو حاصل ہے، یعنی بندے سب ہیں لیکن خاص بندہ ایک ہی ہے، خاص بندہ بس ایک ہی ہے بندگان الہی کی تاریخ میں۔ اگر عبدہ اگر عبداللہ کہا جائے تو نام لینے کی ضرورت پڑے گی. عبداللہ یعنی کون؟ عبداللہ اللہ کا بندہ. کون اللہ کا بندہ؟ جناب عیسیٰ کہہ سکتے ہیں میں عبداللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. جناب موسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں انا عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. جناب نوح بھی کہہ سکتے ہیں انا عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. جناب یونس بھی کہہ سکتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اب اگر مراد عبداللہ سے نوح کو لینا ہو فرض کیجئے, تو عبداللہ کہیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کس کو کہہ رہے ہیں, کون مراد ہے. اگر کہیں پر آ جائے کہ اللہ نے عبداللہ, کون عبداللہ. لیکن اگر عبدہ آئے قرآن مجید میں کہیں تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ تبارک الذی, اب آیت پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ آپ بتائیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب اور فرقان نازل کی. نزل الفرقان علی عبدہ, فرقان نازل کی اپنے بندے پر. کون ہے بندہ وہ؟ علی عبدہ. عبدہ سے پہلے نام آیا؟ نہیں آیا. عبدہ کے بعد نام آیا؟ نہیں آیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پوری آیت ختم ہو گئی, نہ پہلے نام آیا نہ بعد میں نام آیا. تو پھر مراد عبدہ سے کون ہے؟ اس کا بندہ. کون ہے اس کا بندہ؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ فرقان صرف قرآن مجید ہے. توریت بھی فرقان ہے, زبور بھی فرقان ہے, انجیل بھی فرقان ہے. حق و باطل کے درمیان فرق قائم کرنے والی ہے. کتاب صرف قرآن نہیں ہے, توریت کو بھی کتاب کہا گیا ہے, زبور کو بھی کتاب کہا گیا ہے, انجیل کو بھی کتاب کہا گیا ہے. اب اگر توریت اور زبور فرقان ہے تو فرقان نازل کیا تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا, تو ہو سکتا توریت نازل کیا ہو جناب موسیٰ پر. نزل الفرقان علی عبدہ, فرقان نازل کیا تو فرقان تو توریت بھی ہے, فرقان تو زبور بھی ہے. آپ سمجھیں گے کہ فرقان سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ نبی ایک. تو فرقان سے مراد صرف قرآن نہیں ہے. اگر فرقان سے مراد صرف قرآن نہیں ہے تو سمجھنے والا کیسے سمجھے گا اور پڑھنے والا کیسے سمجھے گا, ترجمہ کرنے والا کیسا ترجمہ کرے گا؟ نازل کیا اس نے اپنے بندے پر, تو کون ہے اس کا بندہ؟ تو عزیزان گرامی, اگر جناب موسیٰ کو مراد لینا ہو کہ جناب موسیٰ پر ہم نے کتاب اور فرقان نازل کی, تو جناب موسیٰ کا نام لینا پڑے گا, اور نام لیا ہے قرآن نے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. تو جناب موسیٰ کا نام لیا گیا ہے. جب کتاب جناب موسیٰ پر نازل کرنا ہو تو جناب موسیٰ کا نام لیا گیا, جب جناب عیسیٰ کا نام لینا ہوا تو جناب عیسیٰ کا نام لیا. جہاں پر نام و نشان کچھ نہیں ہے تو پھر کیسے پہچانیں گے آپ کون مراد لیا گیا؟ تو بغیر اسم اگر کسی کو خاص اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ, ایک ہے قوس نزول, ایک ہے قوس صعود, ایک وہ کمان ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے, دیکھیے دو زینے ہیں, ایک وہ زینہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, ایک وہ زینہ ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. ایک کمان وہ ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے, ایک وہ کمان ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. جو کمان نیچے سے اوپر کی طرف جائے اسے قوس صعود کہتے ہیں, اور جو کمان اوپر سے نیچے کی طرف آئے اسے قوس نزول کہتے ہیں. ایک ہے قوس صعود, ایک ہے قوس نزول. تو ایک مرتبہ جب یہ کہا گیا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, اسے لے جایا گیا, تو یہ انتہا ہے قوس صعود کی, کہ بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر اور وہاں سے کعبہ قوسین و ادنا کی بلندیوں پر ہویت مطلقہ سے جا کر جوڑا گیا. تو یہ ہے قوس صعود, کہ جہاں پر بندے کو لے جایا گیا. آخر یہ بندہ آیا کہاں سے؟ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہے کہ جو اس نے بھیجا وہاں سے آئے ہیں، یعنی گئے بھی وہیں پر ہیں، آئے بھی وہیں سے. صلوات پڑھو محمد و وہ خدا وہ ہے ہو الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا. کس کے، کون سا رسول؟ ارسل رسولہ، ہو ارسل رسولہ. یہ رسولہ سے کون سا رسول مراد ہے؟ رسول تو آدم بھی ہے، رسول نو بھی، پھر وہی دوہرا رہا، رسول ابراہیم بھی ہے، رسول موسیٰ بھی ہے، رسول عیسیٰ بھی ہے، سب رسول ہے. ہو الذی ارسل رسولہ کہہ رہا ہے قرآن، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اپنے رسول، تو اپنے رسول سے مراد کون ہے؟ سوائے نبی گرامی کے اور کوئی نہیں ہے. اگر ابدھی آئے بغیر نام کے، نہ پہلے نام نہ بعد میں نام، دیکھیے ہو الذی ارسل رسولہ، نام آیا نہیں آیا. نزل الفرقان علی عبدہ، نام آیا نہیں آیا. اسرا بعبدہ، نام آیا نہیں آیا. اچھا یہ چھوڑیے، اب اللہ کے بندوں کے ابھی نام آیا ہے. مثال کے طور پر کثرت سے بھی نسبت نہیں دی گئی ہے نبی کریم کو. عبادنا، مثال کے طور پر عبادنا یعنی ہمارا بندہ، یہ ہمارا بندہ کثرت کی طرف نشاندہی ہے، یعنی ایک بندہ نہیں، ہمارے بندے، ہمارا بندہ. تو کون سا بندہ؟ ہمارے بندے کو یاد کرو. اگر اللہ یہ کہے ہمارے بندے کو یاد کرو، کون بندہ، کس بندے کو یاد کریں؟ کیونکہ سب ہی اللہ کے بندے ہیں، ہمارا آپ اللہ کے بندے ہیں، مسلمان اللہ کے بندے ہیں، مومنین اللہ کے بندے ہیں، انبیاء اللہ کے، سب اللہ کے بندے ہیں. میرے بندے کو یاد کرو، نام لینا پڑے گا کون سا بندہ. بڑے بڑے رسولوں کو بھی عبد کہا اور عبدنا کی فہرست میں لایا سب کو، عبدنا کی فہرست میں. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، قرآن کی آیت. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. وذکر عبادنا داؤد. وذکر عبادنا سلیمان. وذکر عبادنا ایوب. ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، ہمارے بندے یعقوب کو یاد کرو، ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرو. شیخ الانبیاء جیسے نبی کو عبادنا کی فہرست میں لا کے ٹھہرا دیا. ہمارے بندے کو یاد کرو. لیکن جب نبی کریم کی بات آئی تو عبادنا نہیں کہا، عبدہ کہا، عبادنا نہیں کہا. یعنی سب عبادنا میں آتے ہیں، ہمارے نبی عبدہ میں آتے ہیں، کہ ہمارے نبی کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بس عبدہ کہتے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ سوائے محمد کے اور کوئی مراد نہیں ہے. صلوات. یعنی یہ وحدت کی طرف اشارہ ہے، یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے. سب بندے اور ہیں، یہ بندہ اور ہے. پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندے تو سبھی ہیں، لیکن سب بندوں میں یہ بندہ الگ ہے. یہ سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے کسی کو بھی نہیں کہا یہ میرا بندہ ہے. ایک ہی بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے. سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے. صلوات پڑھے محمد والا. کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، یعنی عبدیت کا لباس جس قامت پر پورا اترتا ہے وہ پیکر محمد کے سوا کوئی پیکر نہیں ہے جس کے اوپر یہ لباس عبدیت پورا اترتا ہو. قامت محمد وہ تنہا قامت ہے جس پر یہ لباس عبدیت پورا اترا ہے. یہ عبد ہویت سے تعلق رکھتا ہے، یہ عبد ذات ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے، اس سے خاص الخاص نسبت ہے. ایسی خاص نسبت، ایسی خاص نسبت کہ کروڑ ہا کروڑ اور اربوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، جس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، ہزارہ ہزار بندوں میں بس اللہ اگر کسی کو بندہ کہتا ہے تو بس وہ ایک ہی بندہ ہے. شان ابدیت کو جس نے بڑھا دیا اسے محمد گرامی قدر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جب تک محمد دنیا میں نہیں آئے تھے ابدیت کے وقار کو عظمت نہیں ملی تھی، جب محمد عبد بن کے آئے تو پھر کائنات میں سارے عبد الگ ہو گئے، محمد الگ ہو گئے. صلوات پڑھے محمد والے. ورنہ کیا عبد کہنا شان ہے؟ کیا عبد کہنا بہت بڑی فضیلت ہے؟ یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ عبد بن جانا بہت بڑی فضیلت ہے. ابدیت بہت بڑی فضیلت ہے، ابدیت بہت بڑی. لوگ خدائی کو بڑا سمجھتے تھے کیونکہ محمد نازل نہیں ہوئے تھے، ہر کوئی خدا بننا چاہتا تھا. جب سے محمد عبد بن کے آئے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ عبد بن جائے، عبد بن جائے. اب خدائی چھوٹی ہو گئی محمد کی ابدیت کے آگے. صلوات پڑھے محمد والوں. دنیا کے بنائے ہوئے خدا چھوٹے ہیں محمد کی ابدیت کے آگے. محمد مصطفیٰ کی ابدیت کے آگے دنیا کے بنائے ہوئے خدا، دنیا کے بنائے ہوئے خدا چھوٹے ہیں. محمد عربی نے بتایا کہ مجھے خدا مت کہو، مجھے عبد کہو. عبدہ ورسولہ، یہ اس کا عبد ہے، یہ اس کا رسول ہے. شان رسالت، شان ابدیت کو اس طرح سے بلند کیا عزیزان گرامی کہ پروردگار عالم نے جب اسرا کہا تو اسرا کے بعد بے نبی ہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بلکہ کہا اسرا بے عبدی ہی. اس لیے کہ اگر اللہ کہے نبی کو لے جا رہا ہوں تو پھر معراج نبوت کو ملتی، اگر رسول کا نام لیتا تو پھر معراج رسالت کو ملتی. لیکن پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو جو معراج ملی ہے وہ نبوت کے بلبوتے پہ نہیں ملی، وہ رسالت کے بلبوتے پہ نہیں بنی. کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن جو انہیں معراج ملی ہے نہ نبی ہونے کی حیثیت سے ملی ہے نہ رسول ہونے کی حیثیت سے ملی ہے. اگر معراج ملی ہے تو عبد ہونے کی حیثیت سے ملی ہے. یعنی یہ ایسا عبد ہے جس نے مقام نبوت کو کم کر کے مقام ابدیت کو اتنا بلند کر دیا کہ نبوت بھی چھوٹی دکھائی دی ابدیت کے آگے، رسالت بھی چھوٹی نظر آئی ابدیت کے آگے. ابدیت اس قدر بلند ہوتی چلی گئی، ابدیت اس قدر بلند ہوتی چلی گئی کہ ابدیت کو کوئی بندہ چھو نہ سکا، اور جتنے انبیاء آئے سب عبادنا بن گئے. عبدہ میں سوائے محمد کے کوئی نہیں آ سکا. صلوات پڑھے محمد والا. اب اندازہ لگائیے، اتنے بڑے رسول ہو گئے، اتنے بڑے نبی ہو گئے، لیکن سب عبادت میں آ گئے، سب اللہ کے بندوں میں آ گئے، لیکن خاص بندے میں نبی ہونے کے باوجود بھی نہ پہنچ سکے، رسول ہونے کے باوجود بھی نہ پہنچ سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعلق منصب سے نہیں ہے، کردار کی بلندی سے ہے. یہ منصب سے تعلق نہیں ہے کہ نبوت اس کا دیا ہوا منصب ہے، رسالت اس کا دیا ہوا منصب ہے، ہاں امامت اس کا دیا ہوا منصب ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس نے دیا ہے. نبوت اس نے عطا کیا ہے، رسالت اس نے عطا کیا ہے، لیکن مقام ابدیت پہ خود محمد پہنچے ہیں. مقام ابدیت پر خود نبی کریم فائز ہوئے ہیں، اپنی کاوشوں سے فائز ہوئے ہیں، اپنی کوششوں سے ہوئے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے ہوئے ہیں، اپنی طاقت و قدرت سے ہوئے ہیں، اپنے اس خلق عظیم کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جس دائرے میں آ کے انبیاء لرز جاتے تھے اس دائرے میں محمد مصطفیٰ نے ہنس کے کانٹوں پہ چلے محمد عربی. تیور بدل جاتے ہیں لوگوں کے جب کچرا پھینکا جاتا ہے، ایک تنقید ہوئی تو چہرہ اتر گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کون ہے جو ضبط کر سکے، کون ہے جو اتنا حوصلہ رکھ سکے؟ اگر کوئی ایک جگہ سے پتھر آتا ہے تو پھر دوسری مرتبہ وہ راستہ نہیں چلتے جہاں سے پتھر آتا ہے۔ جہاں ایک مرتبہ کچرا گر گیا تو پھر اس کے بعد میں اتنی زبان دراز ہو جاتی ہے کہ پھر مقام انسانیت سے انسان نیچے گر جاتا ہے، مقام انسانیت پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو نبی بن کے آیا ہے اور رسول بن کے آیا ہے، اس نے نہ مقام نبوت کو گرنے دیا، نہ مقام رسالت کو گرنے دیا، بلکہ مقام ابدیت کو اتنا بلند کرنے لگا کہ جہاں سے کچرا گرتا تھا وہاں سے راستہ نہیں بدلا، پھر وہیں سے گزرے، پھر وہیں سے گزرے۔ اتنا کچرا گرایا گیا کہ یہاں تک کہ کچرا گرانے والی بڑھیا بیمار پڑ گئی۔ اب دیکھیے، اب دیکھیے خلق عظیم کو دیکھیے، خلق عظیم کی عظمت دیکھیے۔ عزیزان گرامی، فضائل تو بہت سنے ہوں گے، فضائل محمد آپ نے جتنے بھی سنے وہ کم ہی سنے ہوں گے، اس لیے کہ کوئی جد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فضائل مصطفیٰ سن لیے۔ فضائل مصطفیٰ پورے مسلمان مل کے بھی کرے تو پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ پوری دنیا کے فضائل محدود ہے۔ جس ذات کی فضیلت کو اللہ نے عظیم کہا ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت سمجھ نہیں سکتی۔ ادراک محمد ممکن نہیں ہے کہ اب جو کچرا پھینکنے والی بڑھیا تھی وہ کچرا پھینک پھینک کے تھک کے گر گئی اور بستر پہ گر گئی، اب اس میں طاقت نہیں رہی۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ درس ہے کہ بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے۔ انتقام بھی لینا ہے تو اس شرافت کے ساتھ دو کہ جہاں پر سامنے والا پگھل جائے اور ایسے پگھلے کہ سر قدموں میں نچھاور کر دے اور نیوڑا دے سر کو بارگاہ میں۔ تو اس طرح سے کہ اب نبی کریم اوپر جاتے ہیں اور جا کے بڑھیا کی خیریت معلوم کرتے ہیں کہ آخر یہ بڑھیا کیوں کچرا پھینکنے نہیں آئی، ہے کسی میں وہ حوصلہ؟ کسی نے آپ پر پتھر پھینکا، کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ پہ کچرا پھینکا، کسی نے آپ پر تنقید کی، ہے کوئی دوبارہ تنقید سننے والا؟ ہے کوئی دوبارہ پتھر کھانے والا؟ ہے کوئی؟ انبیاء وطن چھوڑ کے نکل گئے، یونس علیہ السلام، کتنے کتنے انبیاء آخر میں بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن نبی کریم نے جب بھی دست اٹھایا، دست دعا اٹھایا، دست نفرین نہیں اٹھایا۔ اس کی پاداش اللہ نے یہ دیا، عزیزان گرامی، یہ پاداش دیا ہمارے نبی کو کہ اے نبی، آپ کی امت پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ عذاب اس شکل میں، آپ کی امت امت مرحومہ کہلائے گی، امت امت مرحومہ۔ ہم کون سی امت ہے؟ امت مرحومہ۔ امت مرحومہ کا مطلب کیا ہے؟ جس پر رحمت نازل ہو چکی اسے کہتے ہیں امت مرحومہ۔ یعنی نبی نے دست بدعا بلند نہیں کی، دست نفرین بلند نہیں کی، کچرا پھینکنے والوں کے لیے بدعا نہیں دی، پتھر پھینکنے والوں کو بدعا نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، نیک برتاؤ کیا۔ جا کے پوچھا کہ آخر تجھے کیا ہو گیا کہ آج تو کچرا پھینکنے نہیں آئی؟ میں سمجھ گیا کہ شاید تو بیمار پڑ گئی ہے، بس یہ سننا تھا کہ وہ قدموں پہ گر گئی، کہ آخر یہ کون سا وہ انسان ہے کہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں بھی نہیں سنا تھا کہ وہ آ کے معذرت خواہی کریں اس طرح سے، اور آ کے پوچھیں، اس کی تیمارداری کرے کہ جو کچرا پھینکا کرتی تھی۔ یہ ہے عظمت نبی کریم، یہ ہے عظمت محمد۔ اس قدر تڑپا کرتے تھے نبی، اس قدر بلکتے تھے نبی، اس قدر نبی کریم کافروں کی وجہ سے اتنے پریشان رہا کرتے تھے۔ میں بعد میں عرض کروں گا آنے والی کسی مجلس میں کہ نبی کریم کی یہ تڑپ دیکھ کر خود پروردگار عالم نے کہا، اے محمد، کچھ اپنے آپ کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے۔ اسی آغوش کے پروردے کو حسین کہتے ہیں، اسی سیرت کے پیکر کو حسین کہتے ہیں، یہ سیرت جس جگہ پر نظر آئے اس ذات کو حسین کہتے ہیں، یہ سیرت جس آئینے میں مکمل طور پر دکھائی دے اس ذات کو حسین، اور حسین ہی کو سیرت بچانے کا حق ہے. سیرت بچانے کا حق سوائے امام حسین کے اور کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ سنت نبی پر جس طرح سے امام حسین کاربند رہے ایسا کوئی بھی کاربند نہیں رہا امام حسین علیہ السلام کی طرح. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا اتفاق نہیں ہے، کربلا کی تعمیر محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، کربلا کو محمد نے بنایا ہے، کربلا کے مجاہد کی تربیت خود مرسل اعظم نے کی ہے. حسین آغوش محمد کے پروردے کا نام ہے، حسین آغوش علی کا نام ہے، حسین آغوش فاطمہ کا نام ہے. اگر امام حسین کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو اس میں محمد کا نام ضرور آئے گا، اس میں علی و فاطمہ کا نام ضرور آئے گا، اس لیے کہ کوئی اور بیٹا اتنا عظیم کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا سوائے فرزند فاطمہ کے، سوائے فرزند علی کے، سوائے فرزند محمد گرامی قدر کے. یہ کارنامہ آپ کے اور ہمارے خاندان نے انجام نہیں دیا ہے، یہ فرزند رسول نے انجام دیا ہے. نسبت آپ سے نہیں ہے حسین کو، حسین کی نسبت ذات محمد سے ہے، حسین ابن علی کی نسبت ذات علی سے ہے، حسین ابن علی کی نسبت ذات فاطمہ زہرا سے ہے. فاطمہ زہرا کی آغوش میں پلنے والا بچہ حسین بنا، آغوش رسول میں پلنے والا بچہ حسین بنا. اگر یہ سیرت نبوی اگر یہ پیکر کے شکل میں نہ ڈھلتی تو پھر غالب حسین میں محمد دکھائی نہ دیتے، غالب حسین میں علی دکھائی نہ دیتے. یہ جو دشمن کو امام حسین کے پیکر میں محمد نظر آ رہے تھے اور علی مرتضیٰ نظر آ رہے تھے، یہ اسی وجہ سے کہ امام حسین نے آپ دیکھیں وہی کیا جو کارنامہ رسول گرامی قدر نے کیا تھا، جو سیرت رسول تھی، جو سیرت فاطمہ زہرا تھی، کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پہلے یتیم کھائیں گے، پہلے اسیر کھائیں گے اور اس کے بعد فاطمہ زہرا. الجار ثم الدار، پہلے محلے والے ہیں اس کے بعد اپنا مکان ہے. یہی تو تربیت دی تھی سیدہ نے، یہی تو کہا تھا، افطار کی روٹی اٹھا کے سیدہ نے دے دی تھی. نبی کریم نے پتھر کھائے تھے، نبی کریم نے تازیانے کھائے تھے، تبھی تو حسین بڑے ہو کر حر کے لشکر کو سیراب کرتے ہیں.
ہماری
کربلا 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 کربلا
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا
نعرہ سلام
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کربلا میں احیاء سنت کے نقوش ڈھونڈتے چلے جائیے. یہ جو پہلا قدم امام حسین نے اٹھایا یہ احیاء سنت نبی تھی یا نہیں تھی، کہ امام حسین نے دشمن کے لشکر کو سیراب کر کے سنت نبی کا احیاء کیا، کہ اگر رسول اس مقام پر ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. امام حسین نے وہی کیا ہے کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام کو کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. امام حسین نے سنت کا احیاء اس طرح سے عمل میں لایا کہ دشمن کے لشکر کو سیراب کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم وہ ہیں کہ جو دوستوں پر رحم نہیں کھاتے، حسین وہ ہے جو دشمنوں پر رحم کھاتے ہیں. یہ سیرت کہاں ملے گی، یہ سیرت کربلا کہاں ملے گی؟ اور کربلا کو ماننے کا حق ان کو نہیں ہے جو اپنے دوستوں کو معاف نہیں کرتے. کربلا کو ماننے کا حق اور کربلا نام لینے کا حق بس انہی کو پہنچتا ہے جو دشمنوں کو سیراب کر دیتے ہوں، یہ نہیں سوچتے کہ میرے کاروان میں سکینہ بھی ہے، رقیہ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کاروان ہے، اگر پانی ختم ہو جائے گا تو پھر دشت بلا میں پانی کہاں ملے گا. لیکن حسین نے لشکر حر کو سیراب کر کے بتایا کہ حسین وہ کوثر کی روانی رکھتے ہیں اپنے قلب و جگر میں، کہ حسین ابن علی نے سیراب کر دیا دشمن کے لشکر کو. تبھی تو حر واپس لوٹ کر آئے، تبھی تو یہی وہ کردار تھا کہ جس نے زہر قین کو متاثر کیا. عزیزان گرامی، حسین تو پانی پلاتے رہے، لیکن جب حسین خود پانی مانگنے کے لیے آئے، حسین پانی نہیں مانگ رہے تھے بلکہ حجت تمام کر رہے تھے. سوال آب نہ تھا حسین، اور سوال آب اے معاذ اللہ، حسین اور سوال آب اے معاذ اللہ، سوال آب نہ تھا حجت تمام کرتے تھے. حسین ابن علی نے جب پانی کا مطالبہ کیا کہ یہ بچہ کہ جس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، حسین ابن علی بچے کو دکھا کے یہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ کیا تم میں کوئی اولاد والا نہیں ہے، کیا کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک خطرہ پانی کا اس جاں بلب بچے کو پلا دو. لیکن لشکر پہ سناٹا تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. ایک مرتبہ حرملہ نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے. بس 3 بھالے کا تیر جوڑا گیا، فانقلب السبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. اب وہی عمل حسین نے انجام دیا جو آپ روز عاشورہ انجام دیتے ہیں. کبھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین علی اصغر کے سینے، علی اصغر کے لاشے کو سینے سے لگائے، مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. شاید خیال یہ ہو ہر لاشا حسین سیدھے خیمے میں لے کے آ. پہلا لاشا تھا جسے لے کے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. شاید خیال یہی تھا کہ ہر ماں کو لاشے کا انتظار تھا، لیکن یہ ماں ایسی ہے جس کو لاشے کا انتظار نہ تھا. علی اکبر کے ماں کو علی اکبر کے لاشے کا انتظار تھا، قاسم کی ماں کو قاسم کے لاشے کا انتظار تھا، آن محمد کی ماں کو آن محمد کے لاشے کا انتظار تھا. ہر ماں بیٹھی ہوئی تھی لاشے کے انتظار میں، لیکن اصغر کی ماں کو یقین نہ تھا کہ میرا بیٹا لاشے کی صورت گھر میں آئے گا. یہی تو وجہ ہے کہ خیمے میں آ کے پوچھا رباب کیا تم وعدہ صبر کرو گی؟ جب وعدہ صبر لیا تو ابا کا دامن ہٹایا، ابا کا دامن ہٹنا تھا، چاند سا چہرہ من کا ڈھلا ہوا، بس اتنا پوچھا والی کیا اس سن کے بچے بھی کربلا کے میدان میں نہر کیے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر خلیل قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو نور وحی نور قرآن سے مزین فرما، نور محبت اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ نقش قدم محمد مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سیرت نبوی سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، امام اسر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کے آوان و انصار میں شمار فرما، مرتبہ سعود احمد کی تلاوت فرما کر سید منتظر حسین کاظمی ابن مظاہر حسین، سید قیصر عباس رضوی ابن سید حسن رضا صاحب روح کو شاد فرما۔ برائے شفایابی سیدہ شمع زہرا عابدی، 6-7 مہینے کی بچی بیمار ہے، آپ سے درخواست ہے کہ پروردگار عالم سے دعا کے فرمائیں کہ اس بچی کو جلد سے جلد پروردگار بیمار کربلا اور اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں جلد سے جلد صحت یاب ہو۔